أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ومنهم من يستمعون اليك، افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.
ومنهم من يستمعون اليك، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات غور سے سنتے ہیں. استماع، سمع اور استماع میں فرق ہوتا ہے. استماع کا معنی ہوتا ہے کوئی بات یا آواز سننے میں کوشش سے کام لینا. سمع بغیر کوشش کے سننا، یعنی ویسے سننا عام لفظ سے سننے کے لیے، لیکن استماع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کوشش سے سننا، غور کر کے سننا. یعنی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ کی بات کوشش سے سنتے ہیں لیکن دراصل پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ظاہر ایسا کرتے ہیں کہ وہ بڑے غور سے سن رہے ہیں حالانکہ وہ سن نہیں رہے ہوتے. افا انت تسمع الصم، کیا پھر تم سناؤ گے بہروں کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. سم اسم کی جمع ہے، بہرے جو سنتے نہ ہوں، اور یہاں مراد ہیں جو سن کر کچھ نہ سمجھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سننے کا اصل معنی کیا ہے؟ سمجھ کر سننا، محض سننا سننا نہیں. جب تک سن کے بات سمجھی نہ جائے اس وقت تک سننا نہ سننے کے برابر ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتی ہے، تو وہ سنتے ہیں، چپ کر کے بڑی توجہ سے بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک جملہ نہیں سمجھتے. روز نماز پڑھتے ہیں مسجد میں، کچھ پتہ نہیں امام نے کیا پڑھا، خاموش کھڑے ہوتے سنتے. بہت سے لوگ قرآن سنتے وقت بڑے ادب سے بیٹھتے ہیں، بڑے اہتمام سے بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا گیا، کیا کہا جا رہا ہے. ایسا سننا سننا نہیں کہلاتا، کیونکہ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ افا انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، جو سمجھے نہ، عقل سے کام نہ لیں، اللہ کے نزدیک وہ بہرے ہیں، گویا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں، کیونکہ جب سمجھا ہی کچھ نہیں. مثلا اگر آپ کے کان سے کوئی آواز ٹکراتی رہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئی کس کی آواز ہے، تو آپ کا سننا اور نہ سننا برابر ہے، بلکہ یہ سننا الٹا بوجھ ہے. کیا سمجھا اس سے آپ نے؟ کہ حاضر دماغ ہو کے سننا ضروری ہے. محض تلاوت سننا ایک برکت یا ایک ثواب کی چیز تو ہو سکتی، لیکن اس سے انسان کا عمل کچھ بھی نہیں بدلتا. لا يسمع الا دعاء وندا، وہ صرف ایک آواز سنتے ہیں. قرآن کو سمجھے بغیر سننا محض ایک آواز کا سننا ہے، اور بس. یہ بات ہم سب کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے، کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے، تا تاکہ پھر جب سنے تو پتا چلے کیا سنا. غور و فکر ضروری ہے, عقل کا استعمال ضروری ہے. اللہ نے عقل دی اس لیے ہے کہ سب سے بڑھ کر اس کا حق یہ ہے کہ اللہ کی بات سمجھ کے سنی جائے. حیرت کی بات ہے نا, انسان اپنے کانوں سے دنیا بھر کی باتیں سنے اور سمجھے, دنیاوی فائدوں کی باتیں خوب سمجھے, طرح طرح کی زبانیں سمجھے. ہم میں سے انگریزی زبان کتنوں کی مادری زبان ہے, یعنی ماں کی زبان ہے؟ نہیں, کسی کی بھی نہیں, لیکن سب سمجھتے ہیں. لیکن جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑی مشکل ہے. کہاں سے مشکل ہو گئی, کیوں مشکل ہو گئی؟ جس چیز سے آپ کو دنیا کا فائدہ حاصل ہونا تھا وہ آپ نے سیکھ لی, جیسے تیسے سیکھ لی, اور جہاں دنیا کا فائدہ نہیں تھا, کل کا فائدہ ہے, وہ نہیں سیکھی. کوئی اس پہ توجہ بھی نہیں, محنت بھی نہیں کرتا. کون سر کا پائے کہ لوگوں کو یہ سکھائے کہ کیسے قرآن پڑھو؟ حالانکہ اس سے ہماری نجات وابستہ ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ, اور یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف, جن کی اپنی زبان عربی تھی پھر بھی وہ نہیں سنتے تھے, پھر بھی ان کا سننا اور نہ سننا برابر تھا. کہ بہت سے لوگوں کو زبان کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن چونکہ قرآن میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کی دلچسپی نہیں ہوتی, اس لیے وہ نہیں سنتے. انسان کو ہمیشہ کون سی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جس میں اس کی دلچسپی ہوتی ہے. وہ بات اشاروں سے بھی کری جائے تو خوب سمجھ آتی ہے, لیکن جس میں انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی, شوق نہیں ہوتا, وہ اس کو سمجھا سمجھا کے بھی سمجھائی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی, وہاں اس کی عقل نہیں کام کرتی. اور اسی کیفیت کو سورۃ الانبیاء میں بیان کیا گیا آیت نمبر 2 اور 3 میں, ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیۃ قلوبہم. کیا معنی؟ کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے, محدثن, محدث کا کیا معنی؟ تازی. الا استمعوہ, مگر اس کو سنتے ہیں, وہم یلعبون, اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. لاہیتن قلوبہم, ان کے دل مست ہوتے ہیں, یعنی کہ دل کسی اور چیز میں مشغول ہوتے ہیں.
ومنہم من ینظر الیک افأنت تہدی العمی ولو کانوا لا یبصرون.
ومنہم, اور ان میں سے بعض, من ینظر الیک, جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں, جو آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں دیکھتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے بیچ میں تھے, 40 سال تک ان کے اندر رہے, اور آپ کی نبوت کی ساری نشانیاں لوگوں کے سامنے تھی, لیکن اس کے باوجود ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. افا انت تہدی العمی, کیا پھر آپ ہدایت دیں گے اندھوں کو؟ ولو کانوا لا یبصرون, اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. امیون کون ہوتے ہیں؟ اندھے. تو بات یہ ہے کہ اصل اندھا پن دلوں کا اندھا پن ہوتا ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے نہیں آئے تھے, اس ماحول کے اندر پیدا ہوئے تھے, اسی معاشرے کی پیداوار تھے. ان کا بچپن اور جوانی ان کے اندر گزرا تھا, وہ ان کے اخلاق اور کردار سے واقف تھے, وہ ان کو پہچانتے تھے. کس نام سے جانتے تھے؟ کس طرح؟ صادق اور امین کے نام سے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ, آپ کو دیکھتے تھے, ساری نشانیاں بھی تھیں ان کے سامنے, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں دیکھتے تھے. کیا آپ سچے نبی ہیں؟ نبوت کی ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی کہ آپ سب سے مختلف ہیں, آپ کی بات, آپ کا انداز, آپ جو تعلیم پیش کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جو قرآن لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں, وہ سب کیا ہے؟ حق ہے, لیکن اس کے باوجود انہیں نظر نہیں آتا تھا.
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولكن الناس انفسهم يظلمون.
ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, بے شک اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا کچھ بھی. کہ ان کو کان اور آنکھیں دے کر بھی انہیں سننے اور دیکھنے کی توفیق نہیں دیتا، یہ اللہ کا ظلم نہیں. ولیکن الناس، لیکن لوگ، انفسہم یظلمون، اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اپنے نفسوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. کیسے؟ ہدایت سے فائدہ نہ اٹھا کر، ساری نشانیاں ہوتے ہوئے بھی نشانیوں کو نہ دیکھ کر. سورت کے شروع میں سورت کا تعارف کراتے ہوئے ایک بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اس سورت کا مضمون کیا ہے. توحید کی دعوت ہے، شرک کا ابطال ہے، اور ایمانیات کی تجدید ہے، جس میں آخرت پر ایمان کی بات بھی ہے، قرآن پر ایمان کی بات بھی ہے. ابھی آپ نے قرآن پر ایمان اور اس کی تصدیق کی بات بھی سنی، اور خاص طور پر قضاء و قدر. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہی ہمیں ہدایت نہیں دیتا. اس کا جواب ہے یہاں، ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ نے آنکھیں دی دیکھو، اللہ نے کان دیے سنو، اللہ نے حق تمہارے سامنے کھول کے رکھا، اس کو پہچانو. لیکن اگر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی، یعنی آنکھ بھی ہے اور حق بھی ہے، قرآن بھی ہے، عقل بھی ہے، کتاب بھی ہے، اب اگر ان کو دونوں کو کوئی کنیکٹ نہ کرے، نہ سمجھے، قصور کس کا؟ اب دیکھیں نا، ہم سب دیکھیں ایسے سب بہانے باز جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں بھی ہدایت مل جائے گی، بندے کے بس میں تو کچھ نہیں، اگر اللہ نے ہماری گمراہی لکھ دی ہے تو پھر ہم کیسے ہدایت پائیں. ان سب کا جواب ہے کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا. اللہ نے کیسے ظلم نہیں کیا؟ اللہ نے آنکھیں دی ہیں نا سب کو، نظر آتا نا سب کچھ، عقل دی ہے نا، دنیا کے کاموں میں خوب خوب استعمال ہو رہی ہے نا، اللہ نے پیغمبر بھیجا ہے، اللہ نے کتاب بھیجی ہے، سارے حجت تمام کر دی، عقل بھی دی جو ذریعہ ہے، آنکھیں دی، عقل دی جو ذریعہ ہے، اور پھر کتاب بھی دی. پھر اس کے بعد اور کیا دیا جاتا جس سے لوگ ہدایت پاتے؟ اور کیا چاہیے تھا کہ ابھی بھی کہتے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا؟ کیسے نہیں چاہتا؟ اگر وہ نہ چاہتا ہوتا تمہاری ہدایت تو کیا کرتا؟ تمہیں آنکھیں کان نہ دیتا، تمہیں کتاب نہ دیتا، پیغمبر نہ بھیجتا، ساری نشانیاں جمع نہ کرتا. تو یہاں جبریہ کا رد ہے، جو کہتے ہیں انسان تو مجبور محض ہے، کچھ نہیں کر سکتا بیچارہ. سمجھ آئی قضاء و قدر کی؟ جو کہتے ہیں نا یہ تو ہماری تقدیر میں لکھا ہوا کہ ہم گمراہ ہوں، جہنم ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے، تو پھر ہمارا دل کیسے حق کی طرف پھرے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ نے کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا، لوگوں کو مواقع دے دیے ہیں. ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن لوگ اپنے نفسوں پہ، اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے ہیں. وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، اور ربی زدنی علما سے آپ کو دی تھی پڑھنے کے لیے بھی، کہ مثال اس علم کی جو اللہ نے ہدایت دے کر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اس کی مثال بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پہ پڑے. زمین کے بعض حصے کیسے ہوتے ہیں؟ زرخیز ہوتے ہیں، جو بارش کو جذب کر لیتے ہیں اور اس سے سبزہ اگتا ہے جسے انسان کھاتے ہیں، جانور کھاتے ہیں. بعض حصے زمین کے سخت ہوتے ہیں لیکن پانی روک لیتے ہیں، اور بعض حصے نہ جذب کرتے ہیں نہ روکتے ہیں، جیسا ان پہ پڑتا ہے وہ سب دھل کے صاف ہو جاتا ہے، چٹیل کے چٹیل پتھر ہیں. اسی طرح کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو ان کے اندر راسخ ہوتا جاتا ہے، وہ خود بھی بدلتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدل دیتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو خود تو نہیں کچھ سیکھتے، اوروں کو سکھا دیتے ہیں، پانی روک کے اوروں کو پلا دیتے ہیں ہر راہ گزرتے کو. وہ پتھر اندر سے ویسے ہی خشک ہے، اندر کچھ نہیں اترا. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو نہ خود لیتے ہیں نہ کسی کو دیتے ہیں، سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے. ایسے میں اگر کوئی تیسری قسم میں ہے جس کو کسی بات کا اثر نہیں، تو ایسا نہیں کہ اللہ نے اس کے لیے نہیں یہ ہدایت بھیجی تھی، قصور اس کا اپنا ہے. آگے آپ پڑھیں گے کہ جو زمین بیکار ہوتی ہے اس سے سوائے جھاڑ جھنکار کے کچھ نہیں اگتا، لیکن ہم خود نہیں بدلنا چاہتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ ان سب کو اکٹھا کرے گا. يَحْشُرُهُمْ کا روٹ کیا؟ حشر. حشر کس کو کہتے ہیں؟ اطراف سے ایک مقام پر اکٹھا کرنا، ایک موقف پر اکٹھا کرنا، یعنی قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب وہ ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کرے گا تو اس وقت لوگ کیا کہیں گے؟ کہ الم یلبثوا، گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا ساعتن، مگر ایک گھڑی. کہاں نہیں ٹھہرے؟ دنیا میں، یا بعض کے خیال میں قبر میں، قبر کی زندگی. من النہاری، دن میں سے، دن کی ایک گھڑی، اور گھڑی سب سے چھوٹا حصہ وقت کا، یعنی لمحے بھر. قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کو ایسے خوف کا سامنا ہوگا کہ ان کی یاداشت اور ان کے احساسات بالکل بدل جائیں گے، اور وہ کیا کہیں گے؟ وہ دنیا کی زندگی، وہ تو بس ایک گھڑی کی بات تھی، ایسے لگتا ہے کہ گھڑی کے لیے جھپکے تھے ہم وہاں اور وہاں سے واپس آ گئے. یا پھر یہ کہ قبر کی زندگی، جیسے کوئی سو رہا نا تو اس سے پوچھیں کیا ٹائم ہوا ہے، اس کو نہیں پتا ہوگا، وہ صرف اندازے سے بات کرے گا. تو اسی طرح جو لوگ قبر میں موجود ہیں انہیں نہیں پتا کہ کتنا وقت گزر چکا ہے، یعنی انسان مرنے کے بعد سپیس اور ٹائم کی لمٹ سے باہر ہو جاتا ہے، اس کو کچھ اندازہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ کہیں گے الا ساعتا من النہار، اور اٹھتے ہی یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. ایسا نہیں لوگوں کو پہچان نہ ہو، وہاں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری ماں کون ہے اور باپ کون ہے اور بھائی کہاں ہے اور بہن کون ہے، سب شکلوں سے پہچانے جائیں گے، لیکن کسی کے کام کوئی نہیں آئے گا. اور یہ زیادہ تکلیف دہ بات ہے نا، کہ آپ تکلیف میں ہیں اور آپ کا بھائی، آپ کی ماں یا باپ یا جو بھی رشتہ دار یا عزیز یا دوست جو دنیا میں آپ کے بہت کام آتے تھے، وہ سامنے کھڑے ہیں، وہ اچھے حال میں، آپ ان سے مدد چاہتے ہیں اور وہ کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دلی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے، دیکھیں گے ایک دوسرے کو، لیکن کوئی نہیں پوچھے گا. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہاں اعلان کر دیا جائے گا کہ یقیناً خسارہ پا گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جنہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو جھٹلایا. وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. سورۃ الاعراف میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، سورۃ الانام میں بھی یہ مضمون گزر چکا ہے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا. الانعام 31. تو خلاصہ یہ ہے کہ آج ہمیں یہ دنیا کی زندگی اصل زندگی لگتی ہے، اس کے مسائل اصل مسائل لگتے ہیں، اس کی پریشانی بہت بڑی پریشانی لگتی، اس کے غم بہت بڑے غم لگتے ہیں. اکثر ہم محاوروں میں استعمال کرتے ہیں پہاڑ جیسی زندگی اور طویل عمر، لیکن کل قیامت کے دن یہ ایک لمحہ نظر آئے گی. سورۃ الاحقاف میں بھی آتا ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. النازعات 46 میں آتا ہے کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. سورۃ الروم 55 میں آتا ہے ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ. سورۃ طہ 103 میں آتا ہے یتخافتون بینہم، آپس میں چپ کے چپ کے باتیں کریں گے، الا بستم الا عشرا، تم بس 10 دن ٹھہر کے آئے ہو. سورۃ المومنون 113 میں قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، ہم تو دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے، گننے والوں سے پوچھ لیجئے، ہم زیادہ نہیں رہ کے آئے. قیامت کا دن اتنا طویل دن ہوگا، اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہاں لوگوں کے خوف اور دہشت اور وحشت کا عالم یہ ہوگا کہ انہیں اپنی پچھلی ساری زندگی اس ایک خواب کی طرح نظر آئے گی. جیسے خواب ہوتا ہے نا، تو ایک گھڑی بھر کے لیے جیسے کوئی چیز فلیش ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی دنیا کی زندگی بھی بس تھوڑی دیر کی بات تھی. اور اگر ہم غور کریں، اپنی پچھلی زندگی کا جائزہ لیں، اب تک جو کچھ ہم جیے ہیں تو وہ کیا ہے، اگر آپ کسی سے کہیں اچھا مجھے اپنی پچھلی زندگی کے واقعات سناؤ، تھوڑی دیر میں ختم ہو جائے گی ساری کہانی، کتنا بھی طویل کریں آپ اس کو، چند لمحوں کی بات ہے اور یہ حقیقت ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ قیامت کا دن جب شروع ہوگا تو پھر اسے ختم نہیں ہونا نا، یعنی وہ پھر جنت یا جہنم تک انسان پہنچے گا اور وہ اینڈ لیس زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو ان لمیٹڈ کے مقابلے میں لمیٹڈ چیز، ہاں وہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی تو کوئی ریشو ہے ہی نہیں، تناسب آپس کی مناسبت ہی نہیں، اس لیے بھی انسان کو بہت چھوٹا لگے گا سب کچھ. لیکن سوچنے کی بات یہ کہ آج ہم اس زندگی کے لیے کیا کر رہے ہیں اور اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اس کی کتنی فکر کرتے اور اس کی کتنی فکر کر رہے ہیں. ہمیں سے ہر ایک کے غور کرنے کی بات یہ ہے، اس کا غم کتنا اور اس کا کتنا ہے، اس کی فکر کتنی اس کی کتنی، اس کی تیاری کتنی اس کی کتنی. ہمیں سے ہر ایک سوچے.
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ.
وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھ کو بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں یا ان کو دھمکی دے رہے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو فوت کر لیں. اور ان کو کس چیز کی دھمکی دے رہے ہیں؟ عذاب کی، پکڑ کی. یا آپ کو فوت کر لیں یعنی ان کی پکڑ سے پہلے. فإلینا مرجعہم، تو ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پلٹنا. کن کا؟ ان سب جھٹلانے والوں کا. ثم اللہ شہیدن، پھر اللہ گواہ ہے، علی ما یفعلون، اوپر اس کے جو وہ کر رہے ہیں. شہید بمانا شاہد بھی ہے یعنی گواہ، اور شہادت کا ایک معنی فیصلہ اور حکم کا بھی ہوتا ہے، فیصلہ کرنے والا. تو یہاں دوسرے معنوں میں آئے گا کہ پھر قیامت کے دن جو کچھ لوگ کر رہے ہیں اس کا اللہ فیصلہ کرے گا اور اس کے مطابق ان کو جزا یا سزا دے گا، یعنی خوب ان کی خبر لے گا. یہ بات کیوں کہی گئی، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام پہنچایا تو بہت سے لوگ نہیں مانے. آپ ان کو ڈراتے تھے کیونکہ نذیر تھے، بشیر تھے. آپ انہیں خبردار کرتے کہ دیکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ایسا اور ایسا انجام ہوگا، یا اگر تم نہیں مانو گے تو پچھلی قوموں کے واقعات سنا کے خبردار کرتے. تو وہ کیا کہتے؟ پھر جلدی سے ہمارے اوپر سزا لے آؤ اگر تم سچے ہو. تو کہا گیا کہ خواہ ہم وہ سزا لے آئیں آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی زندگی میں، جیسے کہ جنگ بدر میں ہوئی بھی، یا پھر ان کی سزا سے پہلے آپ کو دنیا سے لے جائیں، دونوں صورتوں میں انہیں اللہ کے پاس تو واپس آنا ہی ہے، اور پھر جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کی انہیں سزا یا جزا مل کے رہے گی. کیونکہ یہ اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ ہر قوم کے پاس ایک رسول آیا اور جب لوگوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کا فیصلہ کر دیا، اور قیامت کے دن بھی حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی رسول ہے. جیسے سورت النحل میں آتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، سورت فاطر میں آتا ہے وَإِمْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، سورت الرعد میں آتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد، ہر قوم کے لیے اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی بھیجا، رسول بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ان کو ہدایت کا پیغام دے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. رسول کون ہوتا ہے؟ اسلام کا پیغام دینے والا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن میں تو صرف چند قوموں کا ذکر آتا ہے، باقی کہاں ہے؟ چائنیز کا کون سا پیغمبر تھا، یا رشینز کا کون سا تھا، یا اور قوموں کا کون سا تھا؟ تو بات یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر امت کے پاس رسول آیا، اور ہر امت کا رسول انہی کی زبان میں آیا. چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، تو زیادہ تر جن قوموں کے واقعات سنائے گئے وہ مکہ کے قریب قریب یا اس علاقے کے قریب قریب کے لوگ تھے، افریقن پیغمبرز کا ذکر نہیں ہے، اسی طرح ایشینز کا نہیں ہے، یعنی کہ فار ایسٹ کی طرف کے پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے، یورپینز کا ذکر نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں پیغمبر آئے نہیں ہوں گے، آئے ہوں گے، لیکن اہل عرب ان علاقوں سے واقف نہ تھے اور نہ ہی ان کی تاریخ جانتے تھے، لہذا پہلے درجے پر جس قوم کے پاس کتاب آ رہی تھی ان کو انہی مثالوں سے سمجھایا گیا جو ان کے لیے جانی پہچانی تھی۔ تو اس لیے قرآن پاک میں تقریباً 25 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، اور یہ بات بھی آتی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ نَقْصُصَ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصَ عَلَيْكَ، بعض کا ہم نے آپ پر ذکر کیا اور بعض کا ذکر کیا ہی نہیں، لیکن آیا ہر امت میں رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب آ گیا ان کا رسول اور لوگوں نے نہیں مانا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا گیا، بالقسط، انصاف کے ساتھ، یعنی قومیں تباہ ہو گئی، اور یہی سین قیامت کے دن ہوگا، کیا کہ لوگوں کا جب فیصلہ ہوگا تو اس وقت ان کا پیغمبر سامنے موجود ہوگا، گواہیاں ہوں گی نا، پیچھے آپ پڑھ نہیں چکے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور رسول کو ہم پر گواہ بنایا جائے گا، اور اسی طرح امت مسلمہ کو پچھلی اقوام پہ بھی گواہ بنایا جائے گا۔ سورۃ الزمر میں یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، یہ سین ہے قیامت کے دن کا، کیسے زمین چمک اٹھے گی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ، کتاب رکھ دی جائے گی، سارے انبیاء آ جائیں گے، والشہداء، اور شہداء بھی آئیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، جیسے یہاں کہا گیا نا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پہ ظلم نہ ہوگا، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو اس نے کیا ہوگا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے لوگ کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا فرمایا، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ کا فیصلہ انصاف کا فیصلہ ہوگا اور لوگوں پہ ظلم نہ کیا جائے گا کہ بغیر جرم کے کسی کو دھر لیا جائے یا پکڑ لیا جائے۔ اس آیت سے پھر کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ جبر نہیں کرتا، پیغمبر آتے ہیں، لوگوں کے پاس چوائس ہوتی، مانے یا نہ مانے، جو مان لیتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ دھر لیے جاتے ہیں، اور یہ ظلم کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ بالقسط، انصاف کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر امت کا فیصلہ اس کے پیغمبر کے سامنے ہوگا، یعنی وہاں سب حجتیں، گواہیاں تمام ہوگی، اسی لیے وہ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا نا کہ قیامت کے دن جب یا رب میرا حساب ہو تو میرے اعمال آپ کی نگاہوں سے پناہ رکھے جائیں، کہ میری وجہ سے میرے رسول شرمندہ نہ ہوں۔